أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين، يضع المستكبرين ويرفع المستضعفين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. بلغ درود بيجي محمد وعلى آله. ايضا محترم، ایک مومن، ایک جمع سال مومن کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس عزاء منعقد کی جا رہی ہے، اور جب بھی ایصال ثواب کا نام آتا ہے تو ایک تصور یہ آتا ہے کہ کوئی تھا جو ہمارے ساتھ کل تک تھا اور اب وہ جسم کے لحاظ سے ہمارے ساتھ نہیں ہے، لیکن ہمارا اس کا اور رابطہ روحانی اور معنوی رابطہ ہے. اس بنا پر مجلس ایصال ثواب ایک طرف ہمیں مرحوم، اس کی یاد، اس کی باتیں، اس کی زندگی، اس کے گھر والوں کے ساتھ اس کا برتاؤ، اس کا رویہ، یہ سب یاد دلاتا ہے. دوسری جانب یہ مجلس ایصال ثواب جانے والے کے لیے ثواب پہنچانے کا ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے، اور تیسری جانب سے یہ مجلس ایصال ثواب مجلس اعضا میں آنے والوں کے لیے ایصال ہدایت ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم دنیا و مافیا سے کٹ کر، بے خبر ہو کر، ایک مرحوم کے ایصال ثواب میں یہاں جمع ہوتے ہیں، اور جس سے در حقیقت ہم یہ چاہتے ہیں کہ کچھ دیر کے لیے ہم بھی اپنے قبر و قیامت کو یاد رکھیں. اس لیے کہ اگر مجلس ایصال ثواب میں آنے کے بعد ہم اپنے آپ کو چینج نہ کریں، یا سنجیدگی اختیار نہ کریں، یا جس سفر پہ وہ گیا ہے ہم اس سفر کے لیے آمادگی اور سنجیدگی کا مظاہرہ نہ کریں، تو ایک مجلس کیا ایسی 10,000 مجلسوں میں بھی انسان شریک ہو اور آمادہ سفر آخرت نہ ہو تو ان مجالس عزا کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس بنا پر مجلس ایصال ثواب جانے والے کے لیے ثواب پہنچانے کا اور مجلس میں آنے والے کے لیے ہدایت پہنچانے کا وسیلہ ہے. مل کے درود بھیجیے محمد والے. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس کے ایک حصے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہارے رب نے یہ اعلان کر دیا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم میری نعمتوں پر شکر کرو گے تو میں تمہیں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، اور اگر تم نے کفران نعمت کیا تو میرا عذاب بہت شدید اور سخت ہے، المناک عذاب ہے. یہ شکر کی آیت میں اس مجلس ایصال ثواب میں کیوں تلاوت کر رہا ہوں؟ معمولاً قبر، قیامت، برزخ، اعمال حسنہ، جو اعمال انسان کے آپ کی خدمت پہ عرض کروں مرنے کے بعد کام آتے ہیں، قبر کے سوالات، قیامت کے سوالات، اور وہ تمام چیزیں جو قبر و قیامت سے متعلق ہیں، وہ مستحبات ہوں یا واجبات ہوں، ان سب کا تذکرہ کیا جاتا ہے. لیکن اس مجلس میں جیسا کہ میری ہمیشہ سے کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسے موضوعات کو زیر بحث لایا جائے کہ یہاں سے اٹھنے کے بعد کچھ دیر ہی کے لیے صحیح ہم متوجہ ہو سکیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمارا لائف اسٹائل کیا ہے۔ اس لیے کہ ہم مادی زندگی میں اتنا مصروف ہو گئے ہیں، اتنا مشغول ہو گئے ہیں، اتنے گم ہو گئے ہیں، یا ہم نے اپنے آپ کو اتنا بکھیر دیا ہے کہ اپنے آپ کو سمیٹنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ ہر شخص بکھرا ہوا ہے، بظاہر اس کے اعضا صحیح سالم ہیں، ہاتھ ہاتھ کی جگہ ہے، پیر پیر کی جگہ ہے، سر سر کی جگہ ہے، آنکھیں اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ انسان گوشت پوس کا انسان ہے، ہڈیوں کا انسان ہے۔ یہ انسان حقیقی معنی میں انسان اسی وقت کہلائے گا کہ جب یہ اپنے رب کی اطاعت اور عبادت کے ذریعے سے اپنی زندگی کو صحیح ڈگر پہ لگائے گا۔ لہذا آج کا انسان بکھر گیا ہے اور وہ اپنے آپ کو سمیٹ نہیں پا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری فکریں، ہماری سوچ، ہمارا انداز، ہمارا مزاج، یہ سب تتر بتر ہے، یہ سب افراتفری کا شکار ہے، یہ سب ٹوٹا ہوا ہے، بکھرا ہوا ہے، جس کو ہم سمیٹ نہیں پا رہے ہیں۔ مجلس ادا کا جو ایک بنیادی فائدہ ہمیں ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو کس طرح بکھیر دیا ہے، ہم نے کس طرح اپنے آپ کو ٹکڑیوں میں بانٹ دیا ہے، کس طرح ہم اپنے آپ کو سمیٹ سکتے ہیں۔ یہ مجلس حسین ابن علی کا اعجاز ہے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ کیونکہ جب ہدف انسان کا غائب ہو جائے اس کی نظروں سے، جب منزل کا تعین نہ رہے کہ کس منزل پہ جانا ہے، کیسے جانا ہے، کیوں کر جانا ہے، کس لیے جانا ہے، تو پھر انسان جو ہے وہ بالکل، اس کو فرض کیجئے کہ وہ ریگستان میں کھڑا ہے، وہ انسان ریگستان میں کھڑا ہے جس کی نہ کوئی سمت ہے۔ آپ شہر میں ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے دائیں طرف جائیں گے تو مثلاً کالا بورڈ آ جائے گا، بائیں طرف جائیں گے یا پیچھے کی طرف جائیں گے تو مثلاً کھوکھرا پار کا دوسرا نمبر آ جائے گا، آگے جائیں گے تو جناب فلاں علاقہ آ جائے گا، لیکن ریگستان میں چاروں طرف لق و دق صحرا ہے۔ آج کا انسان جو بکھر گیا ہے، جو ٹوٹ گیا ہے، جو بٹ گیا ہے، جس نے اپنا مقصد حیات کھو دیا ہے، وہ بالکل ایسا ہی ہے جسے مادیت کے صحرا، لق و دق صحرا میں وہ کھڑا ہے، اور اسے نہیں پتہ کہ اس کو آگے جانا ہے یا پیچھے جانا ہے۔ ممکن ہے اس کو آگے جانا ہو اور وہ پیچھے کی جانب قدم بڑھانا شروع کر دے، یا اسے داہنی جانب جانا ہے لیکن نہیں پتہ کہ یہ داہنی جانب جانا جو ہے یہی مجھے راستہ میری منزل تک پہنچائے گا یا نہیں پہنچائے گا۔ لہذا اس کا ہر قدم حیرانی اور سرگردانی میں ہوگا کہ میں آگے جاؤں نہ جانے اپنی منزل سے دور ہو جاؤں، میں دائیں جانب جاؤں نہ جانے اپنی منزل سے دور ہو جاؤں۔ وہ انسان کہ جو در حقیقت اپنے مقصد کو کھو دیتا ہے، وہ سرگردان اور حیران اور پریشان ہو جاتا ہے۔ مجلس عزا کا اعجاز یہ ہے، معجزہ یہ ہے، ثواب یہ ہے، فائدہ یہ ہے کہ جانے والے کو ایصال کر رہی ہے اور آنے والے کے لیے راہ ہدایت کا انتظام کر رہی ہے، کم سے کم تھوڑی دیر کے لیے صحیح۔ اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنازوں میں بھی جا کر، اسپتالوں میں بھی جا کر، وہ جو ہماری ڈگر ہے، جو ہمارا انداز ہے، جو ہماری روش ہے، وہ ہم چینج نہیں کرتے۔ جنازوں میں بھی جا کر غیبت کر رہے ہوتے ہیں، مردے کو دیکھ کر بھی جو ہے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ خواتین ہو یا مرد، کوئی بھی ایک دوسرے سے پیچھے نہیں ہے، سب ایک دوسرے سے آگے ہیں۔ غیبتیں ہو رہی ہیں، جنازہ سامنے رکھا ہے، لوگوں کے متعلق کمنٹس پاس کیے جا رہے ہیں، جنازہ سامنے رکھا ہے، جنازہ جا رہا ہے، کندھا دے رہے ہیں، لیکن کیا ہے، دلوں میں وہی نفرتیں، عداوتیں، کینے، بغض، یہ ساری چیزیں ہم نے پالی ہوئی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ جنازوں میں بھی جا کر، جہاں پر 100% ہمیں موت نظر آنی چاہیے۔ یاد رکھیے گا، مجلس ادا ایک آئینہ ہے، میت ایک آئینہ ہے، نماز جنازہ ایک آئینہ ہے، قبرستان ایک آئینہ ہے، قبرستان میں دفن کیا جانا ایک آئینہ ہے، جہاں پہ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے۔ ہم مردے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر اپنے جو ہے فتوے دیر جھاڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ مجھے بھی ایک دن قبر میں اترنا ہے، مجھے بھی ایک دن جو ہے اسی طرح بے یار و مددگار میرے اپنے چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مردوں کو دیکھ کر بھی، جنازوں کو دیکھ کر بھی، COVID-19 کی صورتحال دیکھ کر بھی نہ ہمارے اندر سنجیدگی آتی ہے، نہ حفاظتی تدابیر آتی ہیں، نہ ہم ماسک پہنتے ہیں۔ اسپتالوں کا حال آپ کے سامنے ہے، بیماریوں کی بہتات آپ کے سامنے ہے، پریشانی آپ کے سامنے، پھر بھی سنجیدگی نہیں آتی۔ اس COVID-19 میں بھی اگر ہم سنجیدہ نہ ہوں عزیزان گرامی، تو پھر ہم کہاں سنجیدہ ہوں گے؟ جنازے دیکھ کر بھی اگر ہم اپنے مقصد حیات کا تعین نہ کریں اور اس کو نہ پائیں، اس راہ کو جو ہمیں منزل تک پہنچاتی ہے، تو ہم کہاں زندہ ہوں گے، کہاں بیدار ہوں گے؟ اس بنا پر جو زندگی ہماری اتنی مصروف ہو گئی ہے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ ہم نے اس زندگی کو اپنا مقصد سمجھ لیا، یہی زندگی ہے، دیٹس آل، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں گے زندگی گزارنے کے مختلف انداز اور روش اور اسٹائل آپ کے سامنے ہیں۔ کوئی زندگی کو بالکل مقصد حیات بنا لیتا ہے، اس کے لیے حلال و حرام کی کوئی فکر نہیں ہوتی، آیا حلال سے لے رہا ہے یا حرام سے لے رہا ہے۔ بعض اوقات انسان حلال طریقے سے تو کما رہا ہوتا ہے، لیکن وہ حرام کاموں میں اپنی جائز خون پسینے کی کمائی کو ضائع کر رہا ہوتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، جس کو مولا کائنات نے بہترین ایک فارمولا دیا ہے، مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد کا، فی حلالہا حساب۔ مولا کائنات فرما رہے ہیں، ممبر سلونی کا خطیب کیا کہہ رہے ہیں، باب مدینۃ العلل، مولا سے پوچھا جائے مولا دنیا کی تعریف بیان کیجئے، مولا کہیں گے دو چیزیں ہیں، تمہارے دو کام ہیں، یعنی تم دو فیز میں کام کر رہے ہو، یا تم حلال کر رہے ہو یا تم حرام کر رہے ہو، یا جائز کر رہے ہو یا ناجائز کر رہے ہو، یا حق کے راستے پر ہو یا باطل کے راستے پر ہو، یا تمہارا ہر سانس تمہیں تمہاری قبر سے نزدیک کرتے ہوئے جنت سے نزدیک کر رہا ہے یا جہنم سے نزدیک کر رہا ہے۔ دو میں سے ایک صورتحال ہے، کہیں رکنا نہیں ہے، کہیں اسٹاپ نہیں ہونا ہے، کہیں توقف نہیں ہے، مسلسل سفر ہے، یا حلال کی طرف یا حرام کی طرف، یا جائز کی طرف یا ناجائز کی طرف، یا جنت کی طرف یا جہنم کی طرف۔ اب مولا کہہ رہے ہیں فی حلالہا حسابن، دیکھو اگر دنیا حلال سے کمائی ہے جب بھی حساب دینا ہوگا، وہ فی حرامہا عذابن، اور اگر تم نے اس دنیا کو حرام سے کمایا حساب تو الگ دینا ہوگا، تمہیں عذاب کا بھی سامنا کرنا ہوگا۔ فی حلالہا، اب حلال سے کمایا ہے، کہیں حرام میں خرچ تو نہیں کر رہے، ناجائز کاموں میں تو خرچ نہیں کر رہے، عزیزان کی توجہ کیجیے گا۔ تو زندگی کو جو مقصد بنا لیتا ہے اور زندگی اس کا مطمح نظر بن جاتی ہے، اس کا ہدف بن جاتی ہے، تو بس وہ زندگی کے لیے بے چین نظر آتا ہے، اور تھوڑی سی تکلیف، تھوڑی سی پریشانی، تھوڑا سا امتحان اس کو در حقیقت پہلو بدلنے پر مجبور کر دیتا ہے، آہو نالے اس کی زبان پہ آ جاتے ہیں، شکایت کے دفتر کھولنے لگتے ہیں۔ لہذا خدا کہہ رہا ہے کہ دیکھو زندگی کا ایک اصول ہے، زندگی کی ایک روش ہے، زندگی کی ایک ڈگر ہے، جس کو قرآن بیان کر رہا ہے، وہ کیا ہے؟ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم نے شکر ادا کیا تو نعمتیں اضافہ کر دوں گا، نعمتوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر کفران نعمت کے، یہ نہیں کہا کہ میں اپنی نعمت روک لوں گا، مزید نعمت نہیں آئے گی، نہیں، یہ نہیں کہا، بالکل لب و لہجہ 180 ڈگری، 180 درجے چینج ہو گیا، نعمت کا شکرانہ نعمت میں اضافے کا سبب بن رہا ہے، لیکن اگر کفران نعمت کر رہے ہو تو یہ اس بات کے لیے تیار ہو جاؤ کہ میرا عذاب بہت شدید ہے۔ یعنی خدا نے کفران نعمت کو اپنے عذاب سے تعبیر کیا ہے، کہ جو بھی کفران نعمت کرتا ہے۔ اب شکر نعمت کیا ہے؟ بہت سادی سی ایک مثال دے کے گزر، شکر نعمت یعنی معصوم فرماتے ہیں جس نعمت کو اللہ تبارک و تعالی نے، تمہارے منعم نے، نعمت دینے والے ذات نے، جس کام کے لیے تمہیں یہ نعمت دی ہے، اس نعمت کو اس کام تک پہنچنے کے لیے استعمال کرنا، یہ شکر نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مثال کے طور پر موبائل مثلا آپ کو دیا ہے، آپ نے موبائل خریدا ہے، موبائل میں آپ 10 قسم کی اپلیکیشنز ہوتی ہیں، 10 قسم کے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور فالتو کام زیادہ ہوتے ہیں اور کام کے کام جو ہیں وہ بہت ہی کم ہوتے ہیں، لیکن کیا ہے، موبائل کو بھی پتہ ہے کہ میرا اصل کام کیا ہے۔ جتنی بھی اپلیکیشنز ہوں، جتنے بھی آپ نے پروگرام کھولے ہوئے ہوں، جتنی بھی مصروفیات میں آپ اپنے پروگرام میں مگن ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ اپنے ہدف سے غافل نہیں ہوتا۔ وہ کیا کرتا ہے، اس کا کام کیا ہے، آپ کو کال کے آنے پر انڈیکیٹ کرے، وہ آپ کو بتائے کہ کال آ رہی ہے۔ میرا اصل کام کیا ہے، میرا اصل کام تمہیں آواز سنانا ہے کسی دور بیٹھے انسان کی، جو تمہارا انتظار کر رہا ہے یا تم اس کا انتظار کر رہے ہو۔ تمام تر اپلیکیشنز کے باوجود وہ کیا اپنا کام ضرور کر رہا ہوتا ہے۔ انسان جب ہدف زندگی فراموش کر دے تو وہ اپنے اصل مقصد کو بھول جاتا ہے۔ لہذا خدا کہہ رہے ہیں لئن شکرتم، اگر تم نے شکر کیا، اب موبائل ہے ٹھیک ہے نا، اس کو صحیح استعمال کرنا، جائز استعمال کرنا، برحق استعمال کرنا کیا ہے عزیزانی گرامی؟ یہ اس نعمت کا شکر ہوگا۔ یہ سادی سی ایک مادی چیز کی مثال دی ہے، اب اسی فارمولے کو آپ در حقیقت زندگی کے مختلف حالات و واقعات پہ اپلائی کرتے چلے جائیں، آپ کو جواب آنا شروع ہو جائے گا۔ کوئی بھی نعمت دی ہے، آنکھ اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے، آنکھ سے وہی چیز دیکھی جائے جو روز قیامت مجھے خدا کے ثواب سے نزدیک کرے، نہ یہ کہ خدا کے کہ آنکھ دی تھی لیکن تم نے اس کو گناہ اور معصیت میں استعمال کیا، میری مخالفت میں استعمال کیا، دیکھنا جائز تھا لیکن تم نے حرام طریقے سے دیکھا، لہذا یہ دیکھنا جو ہے ناشکری ہے، حرام چیزوں کو دیکھنا ناشکری۔ کان دیا ہے، کان در حقیقت کیا ہے کہ سماعت کی جائے اچھی باتیں، وہ باتیں جو میرے ایمان کو جلا بخشیں، وہ باتیں جو میرے ایمان کی پختگی کے سبب بنیں، وہ باتیں جو میرے ایمان میں اضافے کا سبب بنیں۔ لیکن اگر میں خدا نخواستہ غیبت سنوں، گانے سنوں، برائیاں سنوں، نہ جانے گالیاں سنوں، کیا کیا سنوں، تو کیا ہوگا؟ یہی کفرن نعمت ہو جائے گا۔ اب خدا نے کہا، یہ اب ہر نعمت کے لیے ہے، اب خدا نے کہا اگر نعمت پر شکر ادا کیا نعمت زیادہ ہو جائے گی، لَأَزِيدَنَّكُمْ، زیادہ ہو جائے گی۔ زیادہ ہو جائے گی کیا مطلب؟ آنکھیں چار ہو جائیں گی؟ ہرگز نہیں۔ کان چار ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ ہاتھ دو تھے میں شکر ادا کروں، چار ہاتھ ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ یہاں کچھ نعمت ایسی ہیں جن میں اضافہ نہیں ہو سکتا، آپ کی مثلا جسم کے اعضا ہیں، ماں باپ ہیں، اہل بیت ہیں، قرآن ہے، اللہ ہے، ملائکہ ہے، یہ وہ چیزیں جن میں اضافہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہاں پر اضافہ کن چیزوں سے مراد ہے؟ وہ دوسری چیزیں ہیں جو عام زندگی میں انسان استعمال کرتا ہے۔ میں شکر ادا کروں، خدا بندہ تو نے مجھے علی کی ولایت سے مثلا ہمکنار کیا، خدا بندہ تو نے مجھے علی کے دسترخوان سے مربوط و متصل کیا، خدا بندہ تو نے مجھے حسینی پیدا کیا، اہل بیت کے در سے پیدا کیا، اب شکر ادا کر رہا ہوں۔ ایسا تو نہیں کہ اہل بیت معصومین 14 ہے تو 14 اور آ جائیں گے، نہیں۔ یہاں پہ مراد کیا ہے؟ یہاں پہ جو یہاں شکرانے کا نعمت کا شکر نعمت کا معنی تبدیل ہو جائے گا، یعنی تمہارے سوچنے سمجھنے کا انداز بدل جائے گا، توجہ رکھے گا۔ بہت سے لوگ ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں لیکن ان کا مقصد خدا نہیں ہوتا، ان کا مقصد اہل بیت کی رضا نہیں ہوتی، ان کا مقصد امام زمانہ نہیں ہوتا، ان کا مقصد امام زمانہ کا قرب نہیں ہوتا، لہذا کیا ہے کہ ان کا انداز بدل جاتا ہے۔ جب انداز بدل جاتا ہے تو نعمت کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی بدل جاتا ہے۔ اب آپ بچے کو دیجئے، بچہ موبائل اپنے حساب سے دیکھے گا، کھولے گا، استعمال کرے گا۔ کسی بڑے کو دیجئے، بڑا اپنے حساب سے استعمال کرے گا۔ اسی طریقے سے کسی نوجوان کو دیجئے، نوجوان اپنے حساب سے اس کو یوز کرے گا۔ کسی خاتون کو دیجئے، خاتون اپنے حساب سے اس میں چیزیں تلاش کرے گی۔ ہر شخص اپنے حساب سے جو ہے اس کو استعمال کرنے کی تگدوں میں لگا ہوا ہوگا۔ لہذا کہا کہ اگر نعمت کا شکر ادا کرو گے نعمت زیادہ ہو جائے گی۔ کیا مطلب؟ یعنی انداز بدل جائے گا، یعنی سوچنا سمجھنے کا ویو، جو تمہارا انداز ہے، طریقہ ہے، سلیقہ ہے، وہ بدل جائے گا۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ لئن کفرتم، ولئن کفرتم، لیکن اگر شکر نعمت ادا نہیں کیا، یعنی نعمت جس چیز کے لیے دی گئی تھی اس کے لیے استعمال نہیں کیا، زندگی دی لیکن زندگی گناہوں میں خرچ کیا، ماں باپ دیے تھے، ماں باپ کا احترام نہیں کیا، زبان درازی کی، آواز اونچی کی، چیخے چلائے، غصے سے دیکھا، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ یا برعکس ماں باپ اپنے بچوں پر بے جا زیادتی کریں، ماں باپ جو ہیں بچوں کے حقوق ادا نہ کریں، دونوں طرف سے ممکن ہے۔ صرف ماں باپ قصوروار نہیں ہوتے، بچے بھی قصوروار ہوتے ہیں، صرف بچے قصوروار، اولاد قصوروار نہیں ہوتی، بعض اوقات ماں باپ بھی قصوروار ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس نعمت کا صحیح استعمال نہیں کیا تو خدا کہہ رہا ہے پھر میرے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سب سے پہلا عذاب جو تمہیں ملے گا وہ یہی ہے کہ یہ نعمت تم سے چھن جائے گی۔ ایک طالب علم کو فرض کیجئے، طالب علم یہ موجود ہیں، میری مائیں بہنیں بھی آواز سن رہی ہیں، ایک طالب علم کی قیمتی سرمایہ کیا ہے؟ اس کا وقت ہے، اس کا ٹائم ہے۔ اب اس نے کھیل کود میں وقت ضائع کیا، امتحان آ گیا، امتحان میں جیسے تیسے پاس ہوا، نہیں ہوا، فیل ہوا، سب سے پہلا نقصان اور عذاب جو اس طالب علم کو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس کا سرمایہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اب کوئی طالب علم فرض کیجئے امتحان سینٹر میں بیٹھا ہے، کمرہ امتحان میں، اب وہ گھڑی دیکھ رہا ہے کہ ایک گھنٹہ گزر گیا سبحان اللہ، دو گھنٹے گزر گیا سبحان اللہ، لیکن کام کچھ نہیں کیا، کسی سوال کے جواب نہیں دیا۔ آیا اس کا یہ شکر ادا کرنا، سبحان اللہ کہنا، کیا اس کو کامیاب کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں کر سکتا۔ وہ ٹائم کل کر رہا ہے۔ بعض اوقات یہ ٹائم کل کرنا جو ہے نا، یہ اس طالب علم کے لیے سب سے بڑا عذاب ہے۔ زندگی جو لمحات گزر گئے ہیں، بہت سے آپ میں سے ایسے لوگ ہیں جن کے ماں باپ نہیں ہیں، بہت سے ہیں جن کی زوجہ نہیں ہے، بہت سے ایسی ہوں گی میری مائیں بہنیں جن کے شوہر نہیں، کسی کا بھائی نہیں، کسی کا بیٹا نہیں، کسی کا مختلف عزیز اقارب نہیں ہے. اگر خدا نخواستہ ہمارا جانے والا کوئی بھی مرحوم ہو، وہ ہم سے ناراض گیا ہے، دل میں کدورت لے کے گیا ہے، میں نے حق تلفی کی تھی، میں نے معافی نہیں مانگی، میں نے اس کی برائی بیان کی تھی، اسے عذر خواہی نہیں کی، یہ ہمیشہ کا عذاب ہے، یہ دائمی عذاب ہے کہ میرا جانے والا میں اس سے ایکسکیوز نہیں کر سکا، میں اس سے معافی طلب نہیں کر سکا. توجہ کیجیے گا، یہ جو ہم جس زندگی میں جی رہے ہیں نا، یہ اتنی کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ اس نے کوئی چیز چھپا کے ہی نہیں رکھی ہے. مولا کائنات کہتے ہیں کہ ہر چیز زندگی نے کھول کے سامنے رکھ دی ہے، موت کو بھی کھول کے سامنے رکھ دیا، حیات کو بھی کھول کے سامنے رکھ دیا. لوگ کیسے کیسے مر رہے ہیں، چلتے پھرتے ختم ہو رہے ہیں، آنن فانن جو ہے لوگ جو ہیں وہ لقمہ اجل بن رہے ہیں تمہارے سامنے، پھر بھی تم جو ہے وہ انہی کاموں کو انجام دے رہے ہو جن کے بارے میں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں کہ یہ ہماری نجات کا سبب بنے گا نہیں بنے گا. یعنی بالکل دھند میں آپ گاڑی چلا رہے ہیں، جس کا کچھ نہیں پتہ کہ آپ جو ہیں اس دھند اور کوہر میں جو گاڑی چلا رہے ہیں، آئندہ آپ کے سامنے کیا اسٹیپ آنے والا ہے، کیا منزل آنے والی ہے، خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے. ہماری زندگی چونکہ خدا نہیں ہے نا، اب دھند کے لیے کیا ہے، اب جب دھند میں گاڑی چلا رہے ہیں، کوہر میں گاڑی چلا رہے ہیں، تو وہاں پہ ضروری ہے آپ ہیڈ لائٹ جلا کے رکھیں. خوب سندھ میں، اندرون سندھ چلے جائیے، پنجاب چلے جائیے، تو وہاں پر اس قسم کے کیسز سامنے آ رہے ہیں، اور آئے دن جو ہے نا وہ آپ کو خبریں مل رہی ہیں کہ دھند کی وجہ سے، کوہر کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں. دوسری چیز کیا ہے، آپ وائپر چلاتے رہے مسلسل کہ جو ہے وہ آپ کا جو شیشہ ہے وہ صاف رہے، جو دیکھنے کا طریقہ آپ کا ہے جہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں وہ صاف رہے. عزیزین کرام، ہم جس رفتار سے چلے جا رہے ہیں، ہمیں دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک وہ روحانی وائپر ہونا چاہیے جو چلتا رہے اور ہمیں متوجہ کرتا رہے کہ راستہ صاف ہے. دوسری چیز کیا ہے، دوسری چیز وہ در حقیقت روشنی ہے کہ جو دن میں بھی ہمارے کام آنے والی، اور تیسری چیز احتیاط ہے. یہ تین چیزیں اگر ہم حاصل کر لیں کہ ایک روحانی وائپر ہمارے پاس ہونا چاہیے، ایک ہیڈ لائٹ ہونی چاہیے، روشنی کا انتظام ہونا چاہیے، اور تیسری چیز احتیاط ہے. یہ تین چیزیں اگر ہمیں حاصل ہو جائیں تو زندگی میں ہمارا کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا. برے سے برے حالات آ جائیں، شیطان کچھ بھی کر لے، جتنی بھی گناہوں کی کوہر اور دھند در حقیقت ہماری زندگی میں آ جائے، ہم کبھی ایکسیڈنٹ نہیں کریں، کیونکہ ہمارے پاس قرآن و اہل بیت کا چراغ موجود ہے، اور مجلس حسین کا وائپر ہے جو مسلسل ہماری ونڈ اسکرین کو صاف کر رہا ہے، اور تیسری چیز وہ احتیاط ہے کہ جس کا اہل بیت نے تقوی کا نام رکھ کے حکم دیا ہے کہ تقوی کے ذریعے سے، تقوی کے بریک کے ذریعے سے، تقوی کے ہینڈل کے ذریعے سے گاڑی چلاؤ گے تو کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا. لہذا شکر ادا کرنا سیکھیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ سوسائڈ کر لیتے، خودکشی کر لیتے، نمبر کم آئے، معذرت کے ساتھ کہیں دل لگایا تھا، یہ موقع نہیں کہنے کا لیکن بات کہہ کے گزر رہا ہوں، ناکام ہو گئے، دھوکہ دے گیا کوئی شخص جس سے محبت کا اظہار کیا تھا، یا آپ نے دھوکہ دے دیا، آپ جدا ہو گئے، دنیا تاریک ہو جاتی ہے، ان کی تلخ ہو جاتی ہے، لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں، خدا پہ ناراض ہونے لگتے ہیں، خدا نہیں سنتا، خدا ہماری گفتگو نہیں سن رہا ہے، میں خدا کے لیے کرنا چاہتا ہوں. یاد رکھیے گا کہ اس دنیا کا ایک ڈرائیور ہے، وہ اللہ تعالیٰ، وہ اپنی حساب سے گاڑی چلا رہا ہے. آپ نے کبھی پہاڑی علاقوں کا سفر کیا ہو، خطرناک، جہاں ایک طرف کھائی ہو، ایک طرف پہاڑ ہوں، آپ جتنا بھی چیخے چلائیں ڈرائیور اپنے حساب سے گاڑی چلاتا ہے. آپ کہیں روکو، وہ نہیں روکے گا، آپ کہیں ہلکے کرو، وہ ہلکے نہیں کرے گا، وہ اپنے حساب سے گاڑی چلا رہا ہے. آپ کے رونے چلانے سے اس کی صحت میں کوئی اثر نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اس زندگی کا ڈرائیور ہے جو در حقیقت ہماری زندگی اور اس دنیا کو چلا رہا ہے. سب سے بہتر صورتحال یہ ہے کہ اس کے علم پر یقین ہو، اس کے وعدوں پہ یقین ہو، اس کی جنت اور جہنم پہ یقین. جب ہم کچھ نہیں تھے، زیرو تھے، زیرو بھی ایک فگر ہوتی ہے نا، زیرو، اس کے آگے آپ پہلے ون لگا دیں تو ٹین ہو جائے گا، اس سے پہلے زیرو ون لگا دیں ہنڈریڈ ہو جائے گا، دو زیرو اور ون لگا دیں ہزار ہو جائے گا، ویلیو بڑھ جائے گی نا. ویلیو تو ہے زیرو کی، بظاہر ویلیو نہیں ہے لیکن ویلیو ہے. ہم کچھ نہیں تھے، لم یکن شیئا مذکورا، سورہ دہل کیا کہہ رہی ہے، انسان پر ایک ایسا وقت آیا جب کچھ نہیں تھا، زیرو بھی نہیں تھا، قابل ذکر بھی نہیں تھا، تمہارے آنے سے پہلے تذکرہ ہی نہیں تھا، میرے آنے سے پہلے میری دنیا میں کوئی تذکرہ تھا؟ ہرگز نہیں، مجھے کوئی جانتا نہیں، میرے ماں باپ نہیں جانتے تھے، میں کیا جانوں گا اپنے آپ کو؟ توجہ رکھیے گا، لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے وہاں سے تمہیں اٹھایا، آدم سے وجود بخشا، رحمت دی، نعمت دی، زندگی دی، اہل بیت دیے، قرآن دیا، آنسو دیے، محبت اہل بیت دی، ولایت اہل بیت دی، اب جب سب کچھ ہو گئے ہو تو خدا سے ناراض کس لیے ہو رہے ہو؟ جب خدا سب کچھ تمہیں دے رہا ہے، زیرو سے اٹھا کر تمہیں ہیرو بنا دیا، اور یہ چاہ رہا ہے کہ تم اب مزید خدا کے لیے عبادت کرو، اپنے ارادوں کو استعمال کرو، اپنی نیت کو استعمال کرو، تو اب خدا پہ شکوہ کیسا، اب خدا سے شکایت کیسے؟ لہذا وہ لوگ جن کے لیے دنیا سب کچھ ہوتی ہے، بعض اوقات وہ سوسائڈ کر لیتے ہیں، ابھی مثلا خبر ملی کہ کسی بچے کے امتحان میں مارکس کم آئے، فیل نہیں ہوا، مارکس کم آ گئے، نمبر کم آئے، خودکشی کر لی، کیونکہ اس کی زندگی کا مقصد یہ تھا، محبت میں ناکامی ہو گئی، بس خودکشی کر لی۔ یہ وہ لوگ کون ہیں جن کی زندگی صرف یہی مادی زندگی ہوتی ہے، عالم آخرت پر، جوار اہل بیت پر، جوار خدا پر کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، یا بعض اوقات ان کا اہتمام اور ٹرسٹ اتنا ہوتا ہے کہ وہ جب ٹوٹتا ہے تو در حقیقت وہ بددل ہو جاتے ہیں، پھر وہ اچھے لوگوں سے بددل ہو جاتے ہیں، وہ اچھے لوگوں پر بھی اعتماد کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اب یہ زندگی کے مختلف طرف پہلو ہیں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی شکر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بہت سارے نکات تھے جن کو میں ذکر کرنا چاہتا تھا، لیکن یہیں پہ گفتگو کروں گا، کیونکہ 4:45 کا جو وقت تھا اس سے بہت تاخیر سے ممبر ملا ہے، لہذا مختصر جم بندی کے طور پر، خلاصے کے طور پر کچھ مطالب عرض کر کے آپ کی زحمت تمام کروں گا۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ بس خلاصہ یہ ہوا کہ ہمیں شکر ادا کرنا ہے، خدا کی نعمتوں کو اس کی اطاعت کے لیے استعمال کریں، کم ترین شکر معصوم فرما رہا ہے امام معصوم، علم لدنی، علم غیب رکھنے والا، علم وحی رکھنے والا امام کیا کہہ رہا ہے کہ کم ترین شکر کا درجہ یہ ہے کہ تم نعمت کو خدا کی اطاعت میں خرچ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی نعمت روز قیامت تمہارے خلاف گواہی دے، جیسا کہ سورہ یاسین میں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ یہی نعمت جو ہمیں ملی ہے، آنکھ، کان، زبان، فکر، یہ سب مادی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، یہ روز قیامت ہمارے خلاف حجت بن جائے، خدا بندہ منہ پہ تالے، زبان بند، ہاتھ بول رہا ہوگا، پیر بول رہا ہوگا، زبان بول رہی ہوگی، آنکھیں گفتگو کر رہی، خداوندہ ہم مجبور تھے، ہم سے یہ کام کرایا گیا ہے، ہم سے گناہ کرایا گیا ہے، ہم سے غلط الفاظ بلوائے گئے ہیں، ہم سے غلط منظر دکھایا گیا ہے، توجہ رکھیے گا۔ لہذا الیوم نختم علی افواہہم، منہ پر تالے لگا دیے جائیں گے، پابندی ہوگی، بول نہیں سکتے، آج تمہاری نعمتیں تمہارے خلاف۔ معصوم کہتے ہیں کہ بدترین شخص وہ ہے کہ جس کے لیے نعمتیں اس کے خلاف حجت و گواہی بن جائیں، چونکہ ایک مجلس اسال ثواب ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ہمیں ہر نعمت پہ شکر ادا کرنا ہے، اور کربلا والوں کا درس ہی یہی ہے، مجلس ادا اپنے مرحومین کے لیے منعقد کرنے کا درس ہی یہی ہے کہ ان کے پیغام کو، ان کی سیرت کو، ان کے کردار کو، کربلا والوں کو، اہل بیت کے کردار کو، ان کی سیرت کو اپنے سامنے رکھا جائے۔ مشکلات آتی ہیں، نہ میں کسی کو پال رہا ہوں، نہ کوئی مجھے پال رہا ہے، سب ذریعے ہیں، سب وسیلے ہیں، ماں باپ سمجھتے ہم پال رہے ہیں، نہیں، خدا وسیلہ بناتا ہے، توجہ رکھیے گا، وسیلوں سے پال رہا ہے، آج ایک سبب ہے کل دوسرا سبب ہوگا، آج ایک وسیلہ ہے کل دوسرا وسیلہ ہوگا۔ وہ خدا جو بالکل زیرو سے، زیرو کے پیچھے سے اٹھا کر ہمیں اس دنیا میں لا سکتا ہے، تو اب یہاں سے ہمیں ایک اور منزل تک بھی لے جا سکتا ہے، اس کے لیے تیاری کرنی ہے زندہ گرامی۔ لہذا شکر وہ چابی ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان ہر مشکل کا راستہ کھول سکتا ہے، ہر مشکل تالے کو کھول کر سعادت تک پہنچ سکتا ہے، شکر اس کا راستہ ہے، توجہ رکھیے گا۔ ہم جتنے شکر گزار بندھیں گے، اور امام معصوم فرماتے ہیں خدا نے اپنے بندوں سے دو چیزوں کا مطالبہ کیا ہے، ایک اس کی نعمتوں پر شکر، اور ایک اپنے گناہوں پر عذر۔ خداوندہ مجھے معاف کر دینا، میں نے گناہ کیا۔ صدقے دل سے انسان کہے خداوندہ میں نے فلاں کی غیبت کی، فلاں کی برائی کی، فلاں کا دل توڑا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ اگر امکان ہے جائیے، حقوق عباد کو ادا کیجئے، بندوں کے حقوق کو ادا کیجئے۔ اس لیے کہ خدا ممکن ہے کہے کہ چلو ٹھیک ہے، میں اپنے گناہ کو بخش سکتا ہوں، لیکن جب تک کسی کا حق مارا ہے، حق تلفی کی ہے، جب تک وہ تمہیں معاف کرے گا نہیں، میں بھی معاف کرنے والا نہیں۔ توجہ رکھے گا، حقوق عباد اتنے زیادہ سخت ہیں، لہذا کوشش کریں کہ ہمارا دامن حقوق العباد سے صاف ہو، کہیں کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کا حق نہ مارا ہو، کسی کی تحقیر نہ کی ہو، کسی کی اہانت نہ کی ہو۔ یہی جملے جو ہم ایک دوسرے کے لیے بول رہے ہوتے ہیں، خواتین و مرد تند و تیز نشتر چلا رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات یہ کتنا دل کو دکھاتے ہیں ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ لیکن جن کے دل دکھتے ہیں ان کے دلوں سے پوچھیں کہ کسی کی باتیں کتنی چبھنے والی ہوتی ہیں۔ کسی کا دل دکھایا ہے عزیزہ نے کہنا میں، کسی کے بارے میں بات کی ہے، کمنٹس پاس کرنا، بے تکی باتیں کرنا، بے معنی بے مقصد کلام کرنا، یہ سب کیا ہے؟ روز قیامت وبال بن جائے گا، وبال بن جائے گا۔ بس تو شکر وہ واحد راستہ ہے جو ہمیں ادا کرنا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے، نعمت دے کر بھی امتحان لیا جائے گا، نعمت لے کے بھی امتحان لیا جائے گا۔ حضرت سلیمان کا امتحان نعمت دے کر ہے، بادشاہت دی ہے خداوند عالم نے، خدا کے بہترین بندے۔ حضرت ایوب نعمت لے کے امتحان لیا ہے، توجہ رکھیے گا۔ اور یہی وجہ ہے امام فرماتے ہیں خدا نعمت دے ہم جب بھی صبر شکر کرنے والے، نعمت لے جب بھی ہم صبر شکر کرنے والے۔ صبر شکر کا دامن نہیں چھوٹنے والا۔ بس آپ کی زحمت کو تمام کیا، ایک جمع سال نوجوان کی اس سال ثواب کی مجلس ہے۔ اس مجلس سے اٹھنے کے بعد مجھے اگر اپنی قبر و قیامت نظر نہ آئے تو معذرت کے ساتھ نہ میں نے اور نہ شرکا میں سے کسی نے، جس نے اس اپنی قبر و قیامت کو نہیں دیکھا اس کو مجلس عزا سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ مجھے چینج ہونا چاہیے، اس دیوار سے میں نہیں کہہ سکتا کہ تم چینج ہو جاؤ، تم تبدیل ہو جاؤ۔ میں اس مائک سے نہیں کہہ سکتا کہ تم خود بخود چھوٹے ہو جاؤ۔ تبدیلی انسانوں کا خاصہ ہے، چینج کرنا انسانوں کی صفت ہے۔ اگر یہاں آنے کے بعد بھی مجھے اپنی قبر و قیامت نظر نہ آئے، مجھے اپنی برزخ نظر نہ آئے، جن لوگوں کا میں نے دل دکھایا ہے، جن لوگوں کی میں نے دل آزاری کی ہے، جن لوگوں کے حقوق پہ ڈاکے ڈالے ہیں، جن لوگوں کے جذبات سے میں کھیلا ہوں، عزیز علی گرامی، اگر میں عذر خواہی نہیں کرتا، توبہ نہیں کرتا، نادم و پشیمان نہیں ہوتا، تو ان مجلسوں میں آنا بھی میرے لیے در حقیقت کیا ہے، فائدہ مند اور سود مند ثابت نہیں ہوگا۔ لیکن حسین کا در وہ ہے کہ جو جس دل سے بھی آئے اگر حسین سے اپنا رابطہ جوڑ لے، حسینیت اس کے دل کو موم کر دیتی ہے۔ علماء نے بیان کیا ہے جب کبھی گناہ کی کثرت ہو جائے، دل سخت ہو جائے، دل پتھر ہو جائے، توبہ نہ کرنے کا دل چاہے، گناہوں میں مزہ آنے لگے، تو حسین ابن علی کے آستانے پر سر کو جھکا دو۔ اہل بیت سے توسل، مصائب اہل بیت میں گریا پتھر دلوں کو بھی موم بنا دیتا ہے۔ واقعات ہیں ایسے کہ لوگ پتھر دل آئے مجلس عزا میں، لیکن مجلس ذکر اہل بیت، ذکر قرآن، ذکر قبر و قیامت و برزخ سن کر ان کے دل موم ہو گئے، تبدیل ہو گئے، متغیر ہو گئے، چینج کر لیا اپنے آپ کو۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ میں ان واقعات کو یہاں ذکر کروں۔ مجلس حسین ابن علی وہ پاکیزہ جگہ ہے جہاں پہ کسی نے کیا خوب کہا ہے، آپ خوف خدا میں روئیں یا امام حسین یا اہل بیت کے مصائب میں روئیں، یہ آنسو جو آپ کا باہر گر رہا ہے، یہ گرتا باہر ہے، صفائی اندر کی کرتا ہے، دل صاف کرتا ہے، روح صاف کرتا ہے۔ جس کی روح صاف ہو جاتی ہے، جس کا دل صاف ہو جاتا ہے، وہاں پہ خدا کا نور آ جاتا ہے، وہاں امام کا نور آ جاتا ہے، اور جس کے دل میں خدا اور ائمہ کا نور آ جائے، وہ دل کبھی اپنی موت آپ نہیں مرتا۔ وہ ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید ہے. ان دنوں کا آب حیات ذکر خدا و ذکر اہل بیت ہے، ذکر قرآن و ذکر اہل بیت ہے، جس کو آئمہ نے کہا ہے قرآن کی تلاوت کرو، یہ تمہارے مردہ دلوں کی شفا اور تمہارے مردہ دلوں کو زندگی عطا کرنے کا نام ہے. علماء نے بیان کیا، اہل بیت نے بیان کیا ہے کہ جب کبھی دل نہ چاہ رہا ہو نیکیوں کا تو حسین کے در پہ آ جاؤ، حسین کے دروازے پہ آ جاؤ، حسین کے مصائب کو یاد کرو. اور یہی وجہ ہے کہ ہم جانے والے کے لیے جو ایثار ثواب کرتے ہیں عزیزانِ گرامی، وہ شہداء کربلا میں سے کسی کا غم در حقیقت بیان کرتے ہیں. ایک نوجوان کی مجلس سے وقت پورا ہو گیا، صرف مصائب کے چند جملے تاکہ اہل خانہ کی تسلی و تشفی کا اور تعزیت کا انتظام ہو سکے. ہاں، یہ جوان جو اچانک در حقیقت اس دنیا سے چلا گیا، دعوے مفارقت دے گئے، بہت سخت ہے گھر والوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، اگر والدین ہیں ان کے لیے، اگر زوجہ ہے ان کے لیے، کہ یہ اچانک موت جو ہے در حقیقت بڑی تکلیف سے ہوتی ہے. ابھی ہنستے بولتے انسان چند دن پہلے ہم نے دیکھا تھا اور آج خبر آ گئی. عزیزانِ گرامی، لیکن ایک ایسا بیٹا تصور کیجئے جو صبح سے بار بار باپ کے پاس آ رہا ہو، بابا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے. اور بیٹا بھی کوئی عام بیٹا نہ ہو، شبیہ رسول کے، جس کے لیے خود امام حسین گواہی دے کہ خداوندہ گواہ رہنا، اب اس قوم کی طرف، اشقیا کی طرف اس کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، کردار میں، گفتار میں تیرے نبی سے مشابہ تھا. اور اے اللہ، ہمیں جب بھی تیرے نبی کی زیارت کا شوق ہوتا، ہم علی اکبر سے کہتے ہیں علی اکبر بیٹا باہر آؤ، ہم نانا کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. جوان موتیں ایسے ہی ہوتی ہیں، ادھر تم نے علی اکبر کا ذکر کرنا شروع کیا اور سینوں سے آہیں بلند ہونی شروع. علی اکبر واقعا اللہ اکبر، جب بار بار آ رہے تھے علی اکبر، تو آخری مرتبہ امام حسین نے علی اکبر کو بہت مایوس نگاہوں سے دیکھا ہے، نظر آئے سے ایک مایوس نگاہ ڈالی ہے اور کہا ہے تقدم ولدی، بیٹا قدم بڑھاؤ. اللہ اکبر. علی اکبر گئے، جاؤ کہا بیویوں سے اجازت لو. راوی کہتا ہے کہ علی اکبر گئے لیکن باہر نہیں آ رہے تھے، خیمے کا پردہ اٹھتا تھا گرتا تھا، گویا بیویاں اجازت نہیں دے رہی تھی شبیہ رسول کو کہ شبیہ رسول رن میں جائے، جام شہادت نوش کرے. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک دفعہ علی اکبر بہت تیز قدموں سے باہر نکلے ہیں، لیکن ایک عجیب منظر میں نے دیکھا ہے. وہ منظر کیا تھا؟ کسی نے علی اکبر کے دامن کو تھام لیا. میں سمجھ گیا یہ کوئی چھوٹی بچی ہے جس نے علی اکبر کے دامن کو تھام لیا. کوئی بڑا ہوتا نا علی اکبر کے کاندھے پہ ہاتھ رکھتا، یہ کوئی چھوٹی بچی ہے. ہاں راوی، یہ کوئی اور نہیں، یہ سکینہ ہے جو علی اکبر کے دامن کو تھام رہی ہے. اللہ اکبر. شب جمعہ ہے، جمعرات کے دن مومنین کی قبور کی زیارت کو مستحب قرار دیا ہے. ایک صلوات اور فاتحہ کے ذریعے سے مرحومین کو یاد رکھیں. شب جمعہ اصفہان سے قافلہ پہنچا کربلا، تھکے ہوئے تھے، کہا بہت تھکے ہوئے ہیں، مجلس سرائے میں کر لیتے ہیں، مہمان خانے میں مجلس کر لیتے ہیں، اس کے بعد صبح جائیں گے. رات کو مجلس ہوئی، حضرت علی اکبر کا نوحہ پڑھا گیا، عزیدار و رقت ہوئی، ماتم کر کے سو گئے. وہ عالم دین، وہ مجتہد سید جو اس کارواں کے سالار تھے، وہ سو گئے. رات کو دق الباب ہوا، دیکھا کوئی عربی شخص کھڑا ہے، کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ دیکھو، جب بھی آنا کربلا شب جمعہ ہو تو علی اکبر کے نوحہ نہ پڑھنا. کہا کہ کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا کہ غلطی نہیں ہوئی ہے، جنت البقیع سے میری ماں کربلا آتی ہے. ارے جب سے تو نے یہ نوحہ پڑا ہے میری ماں کے برا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. بس ادا دارو،
علی اکبر ودا ہوئے، علی اکبر نے رخصت لی، ایک دفعہ گھوڑے کو ایڑ لگانا چاہتے ہیں، علی اکبر نے دیکھا کہ پیچھے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے، پیچھے مڑ کے دیکھا بوڑھا باپ کمر پہ ہاتھ رکھے آہستہ آہستہ چلا رہا ہے، دوڑ کر بابا کی خدمت میں پہنچے، بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا، اب میرے پیچھے کیوں آتے ہو؟ کہا بیٹا کاش تیرا بھی کوئی کڑے جمع ہوتا۔ تیرا بھی کوئی کڑی الجما ہوتا، وہ تجھ سے موت کی آرزو کرتا۔ علی اکبر کو رخصت کیا، 120 لعینوں کو فنار کیا، بابا اسلحے کی گرانی نے مجھے تھکا دیا، بابا پانی کی سبیل ہو سکے، امام نے کہا اپنی زبان میرے منہ میں دو، علی اکبر نے اپنی زبان منہ میں دی، پیچھے ہٹ گئے، بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ سوکھی ہے۔ اس کے بعد کہا بہت جلد نانا رسول اللہ آئیں گے، تمہیں اپنے ہاتھ سے جام پہنائیں گے، بس ادارو۔ یہ ہاشمی نوجوان جاتا ہے، داد شجاعت لیتا ہے، ایک دفعہ تلوار چھوٹی، چاروں طرف سے حملہ شروع ہوا، ادارو علی اکبر کے سینے میں ایک برچی لگی، ادارو علی اکبر سے سبلا نہ گیا، اب علی اکبر کو کچھ نظر نہیں آتا، اپنے ہاتھوں کو زلجنا کی باہوں میں ڈال دیا، زلجنا مجھے لے چل جائے امن پر، جہاں سے علی اکبر گزرتے تھے، ارے ام لیلہ کی کمائی پر تیر و تبر کی بارش ہوتی تھی، ارے چاروں طرف سے علی اکبر کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، قتل ہوئے با دو شہید ہیں کہ جن کا جنازہ ان کی زندگی میں ٹکڑے ٹکڑے ہوا ہے، ایک شبیہ رسول علی اکبر کا جنازہ، ایک غازی عباس علمدار۔ اجرکم اللہ، بس ادادارو حسین لاش اکبر پہ پہنچے ہیں، لاش اکبر اٹھانا چاہتے ہیں، ایک دفعہ علی اکبر کے سینے پہ ہاتھ رکھا ہوا دیکھا، بس گفتگو کو کلام کو مختصر کر رہا ہوں، باپ اور بیٹے میں گفتگو ہوئی ہے، بس ایک دفعہ کہا بیٹا ہم تمہیں راحت دینا چاہتے ہیں، ایک دفعہ آسمان کی طرف رخ کیا ہوگا ابراہیم خلیل اللہ، میری آنکھوں میں پٹی نہیں بنی، میرے اسماعیل کے ہاتھ بندے نہیں ہیں، یہ کہہ کے برچی کا پھل نکالنا چاہتے ہیں، ارے برچی کا پھل کیا نکلا، ارے کلے جائے اکبر بھی سا۔ بس ادادارو علی اکبر کا جنازہ اٹھانا چاہتے ہیں، بوڑھا باپ ہے، جوان بیٹے کا جنازہ اٹھ نہیں پا رہا، جوانان نے بنی ہاشم کو آواز دی ہے، آؤ جوانان نے بنی ہاشم علی اکبر کا لاش۔
علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون۔ خدا بندہ ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، مرحوم کے درجات میں بلندی عطا فرما، ان کی منازل قبر و قیامت و برزخ کو آسان فرما، ان کے لواحقین کو صبر جمیل، ان کے حقوق شرعیہ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، خداوندہ ان کے گناہوں کی بخشش فرما، خداوندہ ان کے جوار سید الشہداء اور جوار حضرت علی اکبر علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما، خداوندہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، ہمیں شکر کے ساتھ اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار و عوان میں شریک فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد، تین دفعہ سورہ اخلاص، مرحوم سید سلمان حیدر جعفری ابن سید علی۔